يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أنبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال: النبي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
ما شاء الله، سلامت رہیے، آباد رہیے. شہزادی، آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں. مومن کرام، مجلس اعضاء کا باقاعدہ آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. میں ان تمام احباب سے درخواست گزار ہوں جو باہر کثیر تعداد میں موجود ہیں، فرش مقدس پر تشریف لا کر مخدوم عالم کے حضور جو ہے وہ پرسا نظر فرمائیں. ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور آغاز کر رہا ہوں مجلس اعضاء کہ جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے، معجزہ دکھاتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے معجزہ. جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے، معجزہ کیا ہے، ارے انہیں خبر ہے کہ شبیر کی عزا کیا ہے. جو جانتے ہیں کہ دنیا میں معجزہ کیا ہے، انہیں خبر ہے
کہ شبیر کی عزا کیا ہے؟ ارے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات زندہ ہے، تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے؟ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات زندہ ہے، ارے تو پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ کربلا کیا ہے، کربلا کیا ہے؟ بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، ارے اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ بجائے مٹی کے آتی ہے پھول کی خوشبو، اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ اے کربلا یہ تیری خاک میں ملا کیا ہے؟ پروردگار آپ کے معیار سماعت کو اور بلند فرمائے۔ بلا تمہید ملتمس درخواست گزار ذاکر اول شہر کراچی کے معروف مقبول سوز خان برادرم عزیزم رفیقم جناب سید عرفان حسین رضوی اور ساتھیوں سے کہ تشریف لائیں، سوزو سلام و مرثیہ پیش کر کے شہزادی عالم کی بارگاہ میں پرسا نظر فرمائیں، درود کی تلاوت سے استقبال کریں گے، مل کے نعرہ صلوات۔
نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا جب حر کا گناہ شاہ امم نے بخشا قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا قطرے کو شرف بحر کرم نے بخشا گردوں سے صدا گردوں سے صدا آئی کہ اے سبت نبی بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا جب حر کا گناہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صل علی، لشکر میں
بہت پا لشکر میں قحط پانے کا عجیب حال ہوا فاطمہ کے جا کبھی خیال تھا اکبر کی نوجوانی کا کبھی ملال تھا اصغر کی بے زبان کا کبھی بہن کے لیے شاہ کے
سورہ فاتحہ
گھوڑے سے جب کے قاسم گل گو قبا گرا گھوڑے سے جب کے قاسم گل گو قبا گرا گل پڑ گیا نبی رہے مشک کشا گرا صفدر جری بہادر رے گرا خوم نہ کے لگتے دل مجھ تب گرا گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا زخمی پر آ ہنر گئے پوجے ستم ہوا مارا کسی نے پشت پر نیزے کو تان کے کھٹکی سے نان ظلم کلیجے میں آن کے کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان کے تیغا کے سکا چل گیا سر پر. ہزار تھے حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے خادم ہوا حضور پا قربان آئیے دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان آئیے سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان جلاد پہنچے تیغے دو پیر کر دم توڑنے لگا جو یہ کہہ گئے وہ دل فگا تبلے سفر بجا صفے آتا میں ایک باپ دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدار گھوڑوں سے روندنے لگے لاش کو سوا گھوڑوں سے روندنے لگے لاش کو سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گئے ٹاپوں سے مر کعبوں کے بدن چھو پہنچے حسین لاش پا جس دم چشمے نہ اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے اے شہ عمر قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہاں موڑو نہ آنکھ فاطمہ کچھ کرو دم آخر حسین سے کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کے ہچکے کے درد نے توبہ لا جگر کے بس مسکرا کے باغے جہاں سے سفر کیا بس مسکرا کے باغے جہاں سے سفر حضرت چلے اٹھا کے تن پاش پاش کاندھا دیا چچا نے بھتیجے حضرت چلے اٹھا کے تن پاش پاش کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو گھوڑوں سے جب کے قسم
جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا شہزادی علامہ ذاکر اول جناب عرفان حسین رضوی اور ساتھیوں کی اس پرخلوص عبادت کو اس گریے کو ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرمائیں, قبول و مقبول فرمائیں. شہزادی آپ سے راضی رہیں, شہزادی آپ کی نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیں. عزادارہ نے مظلوم ہے کربلا, آ گئی سات محرم, بند ہو گیا پانی, گر گیا دشتے کربلا, اشقیا سے بھج گئے مسلح, سج گئی کربلا. ادارہ ترویج سوسانی کے ممران جس طرح خوش اسلوبی سے, لگن سے, محنت سے ہر رضا خانے میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, اور شہید استاد سپتے جعفر زیدی صاحب کے مشن کو آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں. حسنین کریمین کی مادر گرامی ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتی, ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. نکرام ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. سویا میں سید الشہداء کی مجلس عزا اسی امام بارگاہ میں 12 محرم الحرام ٹھیک 9:30 شب خاک پائے لے بیت سید محمد تقی نقوی, سید محمد رضا نقوی و برادران و پسران کے زیر تمام مجلس سویا میں سید الشہداء اسی امام بارگاہ سامرہ میں 12 محرم الحرام ٹھیک 9:30 شروع ہوگی. اس مجلس عزا میں منصب نظامت پر جناب شجاع پاس ایجوکیٹ صاحب فائز ہوں گے, جناب علی اکبر نقوی صاحب سوز و سلام و مرثیہ پیش فرمائیں گے, شاعر ولایت جناب سہیل شاہ اور جناب سکندر زیدی صاحب بارگاہ امامت میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں گے, اور مجلس عزا سے خطیب پاکستان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے. آپ تمام عزادار اس مجلس عزا میں شرکت فرمائیں, اس مجلس عزا میں نوحہ خانی کے فرائض جناب اسد آغا انجمن ظفر الایمان کے صاحب بیاض اپنے مخصوص انداز میں پرصداری پیش کریں گے. آپ تمام احباب اس مجلس عزا میں شرکت فرمائیں. واجب الاحترام لسان ملت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید عارف حسین شاہ کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان کو ممبر دینے سے پہلے ایک اعلان کر دوں کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ غلط جگہ پر پارک کر دی گئی ہیں. میں ان کے نمبر اناؤنس کر رہا ہوں اور میں آپ کو باور بھی کرا دوں کہ اپنی گاڑیاں صرف پارکنگ ایریا میں پارک فرمائیں. مجلس اعضاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی اے جی 267 اے ایچ ای 304 اے کیو یو 220 اے ایل 165 بی ایس جی 741 بی یو ایف 241. ازراہ کرم یہ جن احباب کی جن حضرات کی گاڑیاں ہیں وہ پارکنگ ایریا میں پارک فرمائیں, بصورت دیگر آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. ذرا ایک مرتبہ مل جل کے بابا سے بلا نعرہ سلوات. ایک مرتبہ اور بابا سے بلا نعرہ سلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. میں ایک مطلب اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں اور قبلہ کیونکہ تشریف لا چکے ہیں اور میں چاہوں گا کہ صفیں بھی درست کر لیں. جو پیچھے کے احباب ہیں وہ اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو آگے آ جائیں, اور غدیر کا حکم بھی یہی تھا بھائی, جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ مل کے نعرہ حیدری. جزاک اللہ. تھوڑا سا اور جڑ جائیے, صفحے درست کر لیجئے. نماز غم ادا کی جا رہی ہے اور صفحے بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آگے کے صفحوں میں عبادت غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے. کچھ کہنے جا رہا ہوں, بہت دور دور سے قصبوں سے, الگ الگ شہروں سے, ہو سکتا ہے الگ الگ ملکوں سے بھی یہاں عزادار آ کے بیٹھے ہوں قبلہ کی اجازت سے, کہ غم حسین میں جو اشکبار ہوتا ہے, ارے کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے, کسی بھی ملک کا ہو اس سے پیار ہوتا ہے, کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے, ارے لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے. کہاں بیٹھے ہو, کچھ کہہ دیا میں نے. کسی کو رنج کسی کو قرار ہوتا ہے, ارے لہو کا ذکر علی اشتہار ہوتا ہے, کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کچھ کہنے جا رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے ارے ہر نہیں آیا, سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے, سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. اور کہاں ہو آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف, پیروں کو نہیں. کہاں ہو آ کے ارے رکابوں کو چوم لو یوسف, کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے, کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوتا ہے. بلا تمہید بسد ادب بسد خلوص بسد احترام حرف التماس لکھ پڑھ رہا ہوں نامور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عارف حسین شاہ قاسمی صاحب تشریف لائیں اور امام بارگاہ سامرہ میں آج 7 محرم الحرام کے مجلس عزا سے خطاب فرمائیں. بس استقبال عالم دین کا کیسے کرتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک مرتبہ نعرہ تکبیر, جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے جواب دے دے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے آ جائیں پیچھے ہو جائیں, مل کے نعرہ رسالہ, مل کے نعرہ حیدری, حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ, مل کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین پر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ سلامہ.
صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید طه حسین نقوی مقدس احمد حسین, سید علی میاں زیدی, سید خورشید حسن زیدی, سید روشن علی زیدی, سیدہ ہیں، شہداء ملت جعفریہ سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ، بسم اللہ. اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب بلکہ مولا کے ظہور کی دعا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کی وجہ سے مقصد حیات، مقصد زندگی اور خلقت کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ ایک عظیم وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مؤمن نہیں بن جاتا۔ خلاصتاً مؤمن کہتے کس کو ہیں؟ تو ابتدا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ ہم نے انسان کی تعریف بتائی کہ انسان کمالات نباتی رکھتا ہے، مثلاً جو کمالات درخت کے اندر ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں۔ انسان کمالات حیوانی رکھتا ہے، مطلب جو جو کمالات خدا نے حیوان کو دیے ہیں وہ سارے کمالات انسان کے اندر ہیں۔ مثلاً درخت میں نمو ہے، درخت بڑا ہوتا ہے، انسان کے بدن میں بھی نمو ہے۔ حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، حیوان سوتا ہے، انسان سوتا ہے، حیوان کے اندر شہوت ہے، انسان کے اندر شہوت ہے۔ کون سا کمال ہے جو حیوان کے اندر نہیں، نبات کے اندر نہیں، جماد کے اندر نہیں، پتھر کے اندر نہیں، درخت کے اندر نہیں، یہ جتنے حیوانات دیکھ رہے ہیں اس کے اندر نہیں، اور وہ کمال خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اس پوری مجلس میں آپ کو انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ بلیاں مجلس سننے جائیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ حیوانات مجلس سننے جائیں۔ اس کمال سے وہ کیا ہیں؟ محروم ہیں۔ وہ کون سا کمال ہے؟ انسان کو خدا نے لامحدود سیکھنے کی طاقت عطا کی ہے۔ انسان کے اندر اپنے وجود کو ترقی لانے کی طاقت ہے۔ ہزار سالوں سے شہد کی مکھی جو چھتا بنا رہی ہے آج تک ویسا چھتا بناتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ڈیزائن بدل دے۔ ہزار سالوں سے چڑیا جیسا گھونسلہ بنا رہی ہے آج بھی ویسا ہی بنا رہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے ذہن میں ایک ترقی آ جائے، کریٹیویٹی مائنڈ سیٹ آ جائے کہ چلو آج گھونسلہ نیا بنایا جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کو دیکھیں گے، پہلے جھوپڑیاں تھیں، پھر لکڑی کے گھر بنے، پھر سیمٹ کے گھر بنے، پھر سنگل اسٹوری بنی، اس طرح آگے بڑھتا گیا، ڈے بائی ڈے یہ ڈیزائن بدلتا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کے اندر لامحدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہ ہے تو علم اس سے حاصل کر جو تمہارے وجود کو مہذب بنا سکے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ کس کا دروازہ ہے؟ میں کس کے پاس جاؤں جو میرے وجود کا سارا علم رکھتا ہو؟ تو رسول خدا نے خود فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ کبھی قرآن کی آواز آئی، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی شے کا علم تجھے نہیں ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس علم ہے۔ اب مجھے گھر بنانا ہے، انجینئر کے پاس جاؤں گا، جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، لیکن سوال یہ ہے میری روح کو اگر صاحب ایمان بننا ہے تو وہ کس کے در پہ جائے گی؟ جو خود کل ایمان ہے۔ جو 40 سال تک ایمان سے دور رہے وہ میری روح کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو، کبھی گناہ کے اندر گرفتار نہ ہوا ہو۔ اور وہ کون ہیں جو صاحبان عصمت ہیں، جن کے لیے قرآن کی آواز آئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد عالم۔ اجل فرجم، تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رابطہ اپنے مولا، جو جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک آپ امام سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، معرفت حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں خود کو اخلاق امام زمانہ میں رنگ دو۔ اگر تیرا اخلاق، تولا کا مطلب ہے انسان کا اخلاق اہل بیت جیسا ہو جائے، تبرا کا مطلب ہے انسان اپنے اخلاق سے ان صفات کو نکال دے جو دشمنان نے
عادتیں اور وہی صفات ہوں جو شمر والی ہیں. تو یہ لعنت شمر پر بھی جا رہی ہے اور تیرے اوپر بھی آ رہی ہے. تولّا اور تبرّا کا یہی مطلب ہے. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ آخری زمانے کے بچوں سے میں مصطفیٰ بیزار ہوں, نبی بیزار ہیں. اور پھر کہا کہ آخری زمانے کے بچے مجھ محمد سے بھی بیزار ہیں. صحابی پریشان ہوا, یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ سے بیزار ہوں گے؟ کہا مجھ سے بیزار ہوں گے. فرمایا بس ایک فرق ہے, میں زبان سے ان سے بیزاری کر رہا ہوں, وہ اپنے عمل سے مجھ سے بیزاری کر رہے ہوں گے. شمر اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا, یزید اپنے عمل سے رسول سے بیزاری کر رہا تھا. تو جب تک ہم خود کو اخلاق محمد اور آل محمد میں نہیں ڈھالتے, تب تک ہمارا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا. اب اخلاق امام زمانہ کا ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہم تو مولا سے ملنے نہیں. تو ایک حدیث ہے, فرمایا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, بل کلنا محمد. اگر ہمارے اخلاق کو دیکھنا ہے تو پہلے محمد سے دیکھنا شروع کر, آخری محمد تک چلا جا. اب مولا علی کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے, امام حسن کی زندگی تو ہم سب سے سامنے ہے. فرمایا اللہ کریم ہے, وہ بندوں کو نعمت سے محروم نہیں کرتا. آج ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا ہم امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا, ہم مولا سے مل کیوں نہیں پا رہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے, ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. جب تو کفران نعمت کرتا ہے, رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے کفران نعمت کیا, 25 سے 28 سال تک علی ابن ابی طالب کو گھر میں بیٹھنا پڑا. جس علی کو علم لینا تھا اس علی کو علم دینے نہ دیا گیا, جس مولا علی کو حکومت کرنی تھی اس علی ابن ابی طالب کو حکومت نہ کرنے دی گئی. نہ صرف اتنا, بلکہ مسجد میں حالت نماز میں ولی خدا کو قتل کر دیا جاتا ہے, پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی, امام حسن دیا لوگوں کو. مولا حسن کے ساتھ کیا کیا؟ اپنوں نے مولا حسن کے پاؤں کو زخمی کیا, جس مسلح پہ نماز پڑھ رہے تھے اس مسلح کو کھینچ لیا. پھر اللہ نے امام حسین جیسی نعمت عطا کی, پھر کیا کیا امام حسین کے ساتھ؟ کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ نے پھر بھی نعمت نہیں روکی, مولا امام زین العابدین کی نعمت عطا کی, جن کا لقب ہی عابدوں کی زینت ہے. آج بھی رش کھاتے ہیں مسلمان جب امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں, اس کو بھی زہر دے دیا گیا. پھر امام باقر اللہ نے عطا کیا, جس کا لقب ہی باقر العلوم ہے, کہ ہمارے دو امام, امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, جتنے بھی برادران اہل سنت کے امام ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں. کہ خود امام ابو حنیفہ کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اگر میں 2 سال جعفر صادق کی محفل میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس بھی امام کو زہر دیا جاتا ہے, پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی, 7ویں امام کو عطا کیا. 14 سال امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا جاتا ہے. آپ سے سوال ہے کہ اس زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ تھے. پھر شیعوں کے ہوتے ہوئے شیعوں کا امام 14 سال زندان میں کیسے رہا؟ کسی صفت کی کمی تھی نا, کسی عادت کی کمی تھی نا, کسی کوالٹی کی کمی تھی نا, کوئی کمال ہونا چاہیے تھا جو کمال ان کے وجود میں نہیں تھا. جو میں 4th مجلس سے بار بار بیان کر رہا ہوں, جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلوات پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, یہ ظاہر صلوات ہے, صلوات کا باطن کیا ہے؟ وسلموا تسلیما. اللہ کہتے صلوات کا ثواب اسے ملے گا جس کے اندر باطن صلوات ہے. مطلب اگر یہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے, لیکن اگر محمد اور آل محمد کے سامنے تسلیم نہیں ہے تو اس درود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صبح سے شام تک بھیجتا رہے اگر تسلیم نہیں ہے. جو تسلیم کا مطلب کیا؟ یعنی 100%, یہ نہیں کہ میں 70% اللہ کی سنوں 30% اپنی چلاؤں. 90% اللہ کی سنوں، 10% اپنی چلاؤں، نہیں، تیرا حلیہ، تیرا چہرہ، تیرے کپڑے، تیرا رہن، تیرا سہن، تیرے رشتے، تیری دوستیاں، تیرا کاروبار، یہ سب کچھ تسلیم ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ کو پسند ہے وہ تو کرے، جو اللہ کو ناپسند ہے اسے ترک کرے۔ کیونکہ اس زمانے کے شیعوں میں تسلیم نہیں تھی، 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے۔ کربلا میں 72 کیوں؟ جنہوں نے خط لکھا، محبت تھی پر تسلیم نہیں تھی، محبت تھی تب امام حسین کو خط گئے، ہزاروں کی تعداد میں خط گئے۔ پھر مولا حسین روم عاشور ان خطوں کو دکھاتے تھے، کیا خط نہیں لکھے تھے؟ پھر حسین کو قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تسلیم نہیں تھی۔ اور کربلا میں وہ رکے جن کے وجود میں کیا تھی؟ تسلیم تھی۔ ساتویں امام کو بھی زہر دی جاتی ہے، پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، 8واں امام دیا، نام ہے امام علی بن رضا، اس امام کو بھی زہر دیا جاتا ہے۔ صرف زہر نہیں، لقب ہے غریب الغربا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں غریب الغربا کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر نادان مؤمن جب مشہد پہنچتا ہے تو کہتا ہے مولا آپ تو بڑے امیر ہو، آپ کی دادی غریب ہے، روزہ ہو نہ ہو وہ امیر ہیں۔ ہم مال کا غریب الغربا کیوں ہے؟ کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد یہ واحد امام ہے جن کو اللہ نے بڑے لمبے عرصے تک بیٹے کی اولاد نہیں دی تھی، تو کہتے تھے یہ امام نہیں ہے کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے اولاد دی تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی آپ کا بیٹا ہے، امام کو ثابت کرنا پڑا۔ محفل بلائی گئی، چہرے شناس بندے کو بلایا گیا، مولا کو جا کے کہا کہ کھیتیوں میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا بچہ دوسری جگہ کھڑا ہو جائے، اور چہرے شناس کو بلایا، یہ اتنے کسان کھڑے ہیں، یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ذرا اس بچے کو تو دیکھو اور بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اس کسان نے سارے چہروں کو دیکھا، دور دراز امام کے ہاتھ میں کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور دور سے دیکھا کہ اگر اس جواد کا کوئی بابا ہو سکتا ہے تو یہ اس کا بابا ہو سکتا ہے۔ یہ غربت امام رضا کی، کن کے ہاتھوں سے؟ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے۔ آرگنائزیشن آف لا امام موسیٰ کاظم نے بنائی، جتنے وکیل میرے ساتویں امام کے تھے کسی امام کے نہیں تھے، مطلب شیعہ نیٹورک مضبوط ہو رہا تھا۔ بڑی خاموشی سے پانچویں امام چھٹے امام نے شیعہ نیٹورک کو مضبوط کیا۔ ایک طرف کربلا میں ساری نسل کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک امام زین العابدین محمد باقر بچتے ہیں، سیدہ زینب کی نسل کربلا میں ختم کر دی جاتی ہے، امام حسن کے قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اتنی تنگنا، اتنی تنگ دستی، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں شیعہ مل نہیں سکتے۔ یہ تو صرف دو اماموں کو وقت ملا، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، جن کو گولڈن ٹائم آف شیعہ بولا جاتا ہے، کہ شیعوں کا گولڈن ٹائم تھا جس میں اماموں نے کثرت کے تعداد سے شاگرد بھی بڑھائے، علوم محمد اور آل محمد بھی بڑھائے، کہ ہماری کثرت سے جو احادیث ہیں وہ ان دو اماموں سے منقول کی جاتی ہیں، ہماری فقہ سب کچھ۔ اگر یہ دو امام نہ ہوتے، دوسرے اماموں کو تو اجازت نہیں تھی۔ امام حسن عسکری، امام علی النقی کے لیے حالات وہ پیدا کیے گئے کہ سوال جواب شیعہ نہیں کر سکتے تھے، گھی کے بیچنے کے بہانے سے، گھی کی دیگیں جو آتی تھیں وہ ظاہر لوگ بیچتے تھے، گھروں میں گھی لے جاتے تھے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں لے جاتے تھے، تو یہ لوگ لکڑیاں بیچنے کے بہانے سے، گھی بیچنے کے بہانے سے امام حسن عسکری کے گھر جاتے تھے اور دروازے پہ دستک دیتے تھے، دروازے پہ کھڑے رہتے تھے چوکیدار، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا جا کر ملے، یہ مزدور بن کے جاتے تھے اور گھر میں دیگیں رکھ کے آتے تھے۔ اگر چار دیگیں رکھتے تھے، ایک دیگ وہ ہوتی تھی جس میں شیعوں کے سوالات تھے، اگر لکڑیاں دے کر جاتے تھے، ایک موٹی لکڑی وہ ہوتی تھی جس کے بیچ کے اندر وہ کاغذات پڑے ہوتے تھے جن کے اندر شیعوں نے سوال لکھے تھے، پھر امام جوابات لکھتے تھے، پھر اسی لکڑی کے اندر وہ جوابات رکھ دیتے تھے، جب یہ واپسی میں دیگ اٹھانے آتے تھے جوابات کو لے کر جاتے تھے۔ یہ عالم تھا شیعوں کے اوپر، اتنی مضبوطی سے نیٹ ورک بنایا اہل بیت نے، خواص بنائے، اصحاب بنائے۔ ضروری نہیں کہ یہ پورا مجمع 100% تسلیم ہو جائے اہل بیت کے سامنے، لیکن یقیناً اس مجمع میں 4-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم نیٹ ورک کو، اہل بیت کو آگے بڑھائیں۔ یہ وہ مکتب ہے، پوری دنیا میں مور دین 7.5 بلین لوگ رہتے ہیں، اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 یا 2 بلین مسلم ہیں. اس 1.5 بلین مسلم میں شیعہ کتنے ہیں؟ تقریباً 350-400 ملین شیعہ ہیں. اب 350-400 ملین شیعہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ امام زمانہ کے نظام کے لیے تیاری کریں کہ 7 بلین لوگوں کو, 7 بلین لوگوں کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اس نظام کو کیسے قائم کریں گے؟ بد اخلاقیوں کے ذریعے. جب تک تو خود کو اور اپنے اخلاق کو اخلاق امام زمانہ میں بدل نہیں دیتا, تسلیم نہیں تھی, یہاں تک کہ 11واں مولا اس کو بھی زہر دی جاتی ہے. اب ایک ولی باقی ہے, اللہ نے تو سب دے دیے نا, اب ایک باقی ہے جس کا نام محمد مہدی حجت خدا امام زمانہ سلام اللہ علیہ. اب ایک حجت خدا باقی ہے, خدا اسے بھی بھیجتا تاکہ شہید ہو جائے, پھر پوری کائنات میں نظام اسلامی کیسے آتا؟ خدا اسے بھی بھیج دے جس کے لیے رسول خدا نے اتنی احادیث بتائیں کہ یہ پوری زمین سے ظلم اور جور کو ختم کریں گے. اس بحث سے نکل کے کہ پیدا ہو چکے یا نہیں ہوئے, لیکن یہ حدیث تو تمام تر کتب اہل سنت میں موجود ہے نا کہ حضرت مہدی میرا فرزند آئے گا جو کائنات میں ظلم و جور کو ختم کرے گا, جو نظام عدل و انصاف کو قائم کرے گا, جو حقیقی اسلام کے چہرے کو باقی کرے گا. مطلب انہوں نے پہلے علی کو نہیں مانا, اللہ نظام لائے گا تو آخری علی سے لائے گا. اسی مولا کا فرزند حضرت مہدی پوری کائنات میں نظام کو نافذ کرے گا. سپاہی کون بنیں گے اس کے؟ ہم. اگر اس زمانے کے شیعوں میں تیاری نہیں تھی, تسلیم نہیں تھی, یکے دیگر امام شہید ہوتے گئے. اگر کوفے والے حسین کا ساتھ دیتے آج کائنات میں نظام ولایت نافذ ہوتا. اگر رسول کے بعد علی کا ساتھ دیتے آج مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوتے, اختلافات نہ ہوتے, فرقہ پرستی نہ ہوتی. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے, رسول کی حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ بترتی اہل بیتی, دو چیزیں گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضل بعدی ابدا, عربی میں جب لام نون آتا ہے نفی ابد ہے. اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو پکڑا, رسول گارنٹی دے رہے ہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جب چھوڑ دیا تو مسلمان گمراہ ہو گئے نا. اس سے بڑی گمراہی عالم اسلام کے لیے ہو سکتی ہے کہ رسول کے جانے کے 50-60 سال کے بعد رسول کے نواسے جو سید شباب اہل الجنت ہے, جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جس کے ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ مس ہو رہے ہیں, جس کے لیے بولا اس کا جسم میرا جسم ہے, ہاں اسی حسین کے سینے پہ شمر جو کلمہ پڑتا تھا اور حسین کا گلہ کاٹ رہا ہے, یہ وہ گمراہی ہے جس کا خطرہ اور خطرے کی گھنٹی رسول خدا نے بجا دی تھی. تو وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں تسلیم نہیں تھی, ہوا و ہوس نفس کے پجاری تھے, حکومتوں کے پجاری تھے, مال دنیا کے پجاری تھے. فرمایا شیو خبردار, امام زمانہ کی توقی ہے, دو وصیتیں کرتے ہیں. ایک وصیت متحد رہنا, فرقہ پرستی سے بچنا, اختلافات کی بدبو سے بچنا. دوسرا فرمایا راہ خدا میں, عبادت خدا میں خم تسلیم سر جھکا دینا. یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر سے تسلیم ختم ہو جائے. یہ جملہ نہ کسی جوان کی زبان پہ آنا چاہیے, نہ کسی مرد کی زبان پہ, نہ کسی عورت کی زبان پہ کہ مجھے یہ پسند ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہو. تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو علی کی پسند ہے, تیری پسند وہی ہونی چاہیے جو سیدہ زہرا کی پسند ہے. فخر کر تو ان کی پسند پر. جہاں میں آ جاتا ہے, جہاں میری ذات آ جاتی ہے, وہاں پہ سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہم نے کہا پہلی صفت جو اللہ نے بتائی صفت استقامت ہے. جب تک آپ کے اندر استقامت نہیں, استقامت نہیں تو ول پاور نہیں, استقامت نہیں تو ثبات نہیں. بلڈنگ کون سی کھڑی ہوتی ہے؟ جس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو. اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو, ہلکا سا زلزلہ آئے گا, بندہ گر گیا. اسلام کی فاؤنڈیشن اصول دین ہے. اپنے بچوں کے اصول کو مضبوط کرو, عقیدہ توحید کو مضبوط کرو, عقیدہ ولایت کو مضبوط کرو, عقیدہ قیامت کو مضبوط کرو. جب تک اس بچے کے ذہن میں قیامت کا فکر اور فکر قیامت مضبوط نہیں ہوگی, یہ سب کچھ دنیا کے لیے کرے گا, آخرت کے لیے نہیں کرے گا. اور مولا فرماتے دنیا قطروں کی مانند ہے, آخرت دریا کی مانند ہے. ایک تو اس کے اندر ثبات ہو. ثبات نہیں آج کے زمانوں میں, ثبات نہیں آج کی بچیوں میں, ہلکی سی لالچ میں, ہلکی سی نگاہ حرام میں ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی رشوت کو دیکھ کر لقمہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ہاں کیونکہ سبات نہیں ہے، سبات کو دیکھنا ہے تو میں سمے تمار کو دیکھوں، سبات دیکھنا ہے تو ہانی عروا کو دیکھو، سبات کو دیکھنا ہے تو مسلم ابن اوسجا کو دیکھو، سبات کو دیکھنا ہے تو بریر کو دیکھو، سبات کو دیکھنا ہے تو جناب جون کو دیکھو، سبات کو دیکھنا ہے تو 13 سال کے قاسم کو دیکھو، یہ سبات قدم ہے، سبات دیکھنا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو دیکھو۔ اے میری ماؤں بہنوں، اگر دین کی سبات کو دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں سیدہ زینب کو دیکھو۔ اگر یہ صفات تیرے اندر نہیں ہیں، صفت استقامت کہ تم دین کو کبھی نہ چھوڑنا، مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا، دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت و دین کو کمپرومائز نہ کرنا، 5 منٹ کے لیے بھی کمپرومائز نہ کرنا، کیونکہ اگر تو ثابت قدم رہتا ہے تو پھر خدا تمہارے دل میں وہ نور نازل کرتا ہے جو کربلا والوں کے دلوں میں نازل کیا، اور یہی وہ ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ہر بندہ دین خدا کا علم نہیں اٹھاتا، جسے خدا استطاعت دیتا ہے، جس پر خدا کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جو امام زمانہ کے خاص سپاہیوں میں سے بننا چاہتا ہے، اسی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تیسری صفت جو ہر مؤمن میں ہونی چاہیے، پہلی صفت ثبات استقامت، دوسری صفت تسلیم، جو کہے مولا اسے تسلیم کرو۔ کل میں نے بوڑھی خاتون کا واقعہ سنایا نا، سیب کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہ مولا کہو گے آدھا کھاؤ کھاؤں گی، کہو گے آدھا نہ کھاؤ نہیں کھاؤں گی، میں یہ سوال بھی نہیں کروں گی مولا سیب تو ایک ہی ہے، ایک ہی درخت سے ہے سیب تو حلال ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں آدھا کھاؤ آدھا نہ کھاؤ؟ جہاں سوال آ جائے وہاں اطاعت نہیں ہے۔ جب تم نے عقیدے سے مان لیا یہ امام ہے، یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، مثلا یہ نبی ہے، نبی جو بھی کہے گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بولے گا، لہذا تمہیں حق نہیں ہے سوال کرنے کا۔ تیسری صفت ہے صفت ادب، اگر ہمارے وجود میں ادب نہیں ہے، بے ادب محروم از لطف رب، جب تو بے ادب ہو جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ہر بندے کو، ہر مؤمن کو ایک چیز کی ضرورت ہے، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے کس کی محتاج ہے؟ عقل کی محتاج ہے۔ آپ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے جب تک عقل نہ ہو، آپ اسکول نہیں بنا سکتے جب تک عقل نہ ہو، آپ بزنس نہیں کر سکتے جب تک عقل نہ ہو، یہ عقل ہے جو آپ سے سب کچھ کرواتی، یہ جہاز، یہ ترقی، یہ روڈز، یہ گھر، یہ ایگریکلچر، یہ کنسٹرکشن، یہ جب کچھ جو ہوتی ہے، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے کو کرنے کے لیے بندہ کس کا محتاج ہے؟ عقل کا محتاج ہے۔ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی جو بے عقل ہوتے ہیں، ہاتھ ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، پاؤں ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو کیا بولتے ہیں؟ بیچارہ منگل ہے، سمجھ نہیں پاتا، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اسے کہو کوئی کتاب لکھو لکھ نہیں پاتا، اسکول بھیجو کچھ سیکھ نہیں پاتا۔ دیکھیے انسان ہے، لیکن صفت انسانی اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان کس چیز کی وجہ سے انسان تھا؟ کہ لامحدود سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ انسان ہے۔ اگر وہ صلاحیت نہیں ہے، دکھ انسان کی رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت انسانی موجود نہیں ہے۔ کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے محتاج ہے عقل کی، والعقل یحتاج الی الادب، اور عقل اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو ادب کا محتاج ہے۔ لوگ آتے تھے مولا امیر کے پاس، یا علی امیر شام بڑا عقل مند ہے، ساری حکومتیں آپ سے چھین لی، ایسے ایسے نقشے بنائے، جیتی ہوئی جنگ مولا کے ہاتھ سے نکال دی، نیزوں پہ قرآن کو بلند کیا، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اب ظاہر مولا فرمات المؤمن کئیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، دشمن کے فتنوں کو جانتا بھی ہے اور فتنوں سے بچتا بھی ہے۔ مولا علی کے پاس ہے، یا علی، امیر شام صحیح بات کر رہا ہے، نہ اس کی نہ تیری بات، بس اللہ کی، نہ ہم نہ اس کی سنیں گے نہ تیری سنیں گے، حکم بس اللہ کا حکم ہے. امام نے کہا صحیح کہہ رہا ہے, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, نعرہ حق کا ہے کہ اللہ کی چلے گی. لیکن اے بندے خدا, نعرہ حق کا ہے, نیت باطل کی ہے, چلے گی اللہ کی, لیکن زمین پر اللہ تو نہیں آئے گا. اللہ اگر اپنی چلائے گا تو یا محمد کے ذریعے سے چلائے گا یا علی کے ذریعے سے چلائے گا. اگر مؤمن ہو پر اس کے اندر کیاست نہ ہو. جناب مختار کا لقب تھا کیس. کیس کا مطلب جو اچھے برے کو سمجھ کے اپنے راستے کی تشخیص دے سکتا ہے. فرما والعقل یحتاج الی الادب, عقل مند ہو پر ادب نہ ہو فائدہ مند نہیں. مثلا اپنی عقل کو شاطری کرے گا, اتنی تیز چلائے گا 10 لوگوں کو دھوکہ دے گا. اب عقل مندی تو کی, چوری کرنے کے لیے بھی تو بندے کو عقل ہونی چاہیے نا. کہتے ہیں نا نقل کے لیے بھی عقل کا ہونا ضروری ہے. اب جو سادہ سا بندہ ہے, عقل تیز نہیں, وہ بیچارہ نقل بھی نہیں کر سکتا. لیکن نقل کرنا خلاف ادب ہے کہ نہیں؟ خلاف ادب ہے کہ نہیں ہے؟ خلاف ادب ہے. مثلا آپ جنگل کے گھوڑے آپ نے دیکھے, بہت تیز دوڑتے ہیں, بڑا پاور ہوتا ہے, لیکن ادب نہیں ہوتی. اب اس کو پکڑتے ہیں اور اس گھوڑے کو کیا بناتے ہیں؟ با ادب بناتے ہیں. مطلب جب کہیں رکو تو رکو, مالک کو بیٹھنے دے, ایسا نہ ہو کہ چھلانگ مار کے اپنے سوار کو کیا کر دے, گرا دے. جب آدمی کی عقل تیز ہوتی ہے پر ادب نہیں ہوتا, وہ اپنی روح کو گرا دیتا ہے. جب ادب نہیں ہوتا وہ امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے. امر آس جتنا عرب میں کوئی تیز بندہ نہیں تھا, کہ خود مولا علی کہتے ہیں بڑا تیز آدمی ہے. اگر علی کے پاس ایسا بندہ ہوتا, تیز ہے لیکن اس کے اندر ادب نہیں تھی نا, کہ مولا کے پاس ہے یا علی ساری حکومتیں, کیونکہ امیر شام کو چلانے والا یہی بندہ تھا, مشورے دینے والا, بیچ سے نکالنے والا. اسی جنگ میں یہ جو مشورہ دیا, اللہ حکم اللہ اسی نے دیا. کہا یا علی کتنا تیز ہے, اس نے ساری جنگیں, ساری حکومتیں, مصر جیسی بڑی حکومت مولا کے ہاتھوں سے نکل گئی. مولا فرماتے ہیں عقل تو ہے پر حقیقی عقل نہیں ہے. مولا حقیقی عقل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا العقل ما عبد به الرحمن, عقل مند وہ ہے جو اپنے عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے, شیطان کی اطاعت نہیں کرتا. دنیا والے کسے عقل مند بولتے ہیں؟ جو بے ادب ہیں. دنیا والے یہ سوال نہیں کرتے, تو نے گھر بنایا, گاڑی بنائی, جو کچھ بنایا, کہتے واہ واہ قبلہ صاحب کے پاس تو بڑا مال ہے, آگے پیچھے آپ کے گھومیں گے. لیکن امام زمانہ جب آئیں گے, تیرے مال کو دیکھیں گے, تیری دولت کو دیکھیں گے, تیری اولاد کو دیکھیں گے. امام پہلا سوال یہ کریں گے, یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے صرف عقل سے کمایا ہے یا ادب سے بھی کمایا ہے؟ اگر تیری کمائی میں ادب نہیں, کمائی کا فائدہ نہیں ہے. کربلا با ادب لوگوں کی جگہ ہے, مجلس حسین با ادب لوگوں کی جگہ ہے. مؤمن میں اگر ادب نہیں, مؤمن مؤمن نہیں ہے. وہ ایسے بندوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھتے تھے جن کے وجود میں ادب نہیں ہوتا تھا. میرے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کا ایک سپاہی تھا, مولا کا ایک صحابی تھا اور ایک غلام تھا. غلام تھا مولا کا ہندوستان سے, کالا سا غلام تھا ہندوستان سے. اس نے تھوڑی آنے میں دیر ویر کر دی تو امام کا جو صحابی تھا اس نے اس غلام کو گالی دی. گالی کیا دی؟ کہ اے ولد الزنا. جیسے بولا وہ غلام بہت ناراض ہوا, اور جیسے امام کے کانوں تک آواز پہنچی, امام نے کہا تجھے کس نے اجازت دی تو کسی کی توہین کرے؟ کم کہ اور ایک تو آدمی خطا کرے اور خطا کے بعد اپنی خطا کو ڈیفینسو مومنٹ میں آ جائے, مطلب غلطی کر کے غلطی نہ ماننا, چوری چوری پہ سینہ زوری کرنا. امام کو کہنے لگا مولا نہیں میں نے تو کوئی گالی نہیں دی. کب بندے خدا تو اسے ایسے لفظ بول رہا ہے, اے ولد الزنا. تو کہتا مولا میں نے صحیح تو کہا. کہا کیا مطلب تو نے صحیح کہا؟ کہا مولا یہ مسلمان نہیں, اس کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے, اس نے تو چلو بعد میں ایمان لایا, اور اس کے ماں باپ اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کا نکاح بھی صحیح نہیں تھا, اور جب نکاح صحیح نہیں تھا تو پیدائش بھی صحیح نہیں. امام نے کہا امام میں ہوں یا امام تو ہے؟ مسئلہ تیرے ذہن میں ہے تو مجھ سے پوچھ, اپنے ذہن سے جواب کیوں دے رہا ہے؟ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب میں ہو, اگر اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر رہا ہے اس کا نکاح صحیح ہے. کس نے تجھے بولا؟ اللہ اعلان اس نے لوگوں کے بیچ میں آ کے اعلان کیا یہ میری بیوی ہے, اس نے کہا یہ میرا شوہر ہے. کم از کم اس نے اپنے مذہب کے مطابق شادی کی ہے, زنا نہیں کی ہے, ایسا تعلق نہیں بنایا. اور بالفرض بھی اگر ایسا ہو بھی, پھر بھی تجھے حق نہیں ہے تو بے ادبی کرے. تو کون ہوتا اسے یہ جملے بولنے والا؟ کہتے اتنا پرانا صحابی تھا امام کا. کمولا معذرت چاہتا ہوں, آگے سے نہیں کروں گا. امام نے کہا اللہ نے تیری خطا کو معاف کر دیا, اس غلام سے بھی معافی مانگ. معافی مانگی, اس نے بھی معاف کیا. بس امام نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں, آج کے بعد میرے ساتھ گھوما نہ کرو, کیونکہ جو بے ادب ہے وہ امام کی محفل میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, جسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. میرے امام معصوم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور فضائل طواف بیان کرنا شروع کر دیے. فرمایا جو کعبے کا ایک طواف کرے خدا اس کے نام اعمال میں 700 نیکیاں بڑھاتا ہے. کتنی نیکیاں؟ 700 نیکیاں بڑھاتا ہے. اور کہا کہ جو حج کرے اس کا اتنا ثواب ہے. اس کے بعد امام نے مخاطب کیا, اے کعبے تیری بڑی عزت ہے, تیرا بڑا احترام ہے, لیکن اے کعبۃ اللہ ایک ہے جس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے. اصحاب پریشان ہوئے, مولا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ مؤمن ہے جس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اب تصور کرو اگر کوئی آدمی کعبے کو گالیاں دے, الیعوذ باللہ, کعبے کی توہین کرے. پھر امام نے ڈیفائن کیا کعبہ کیا ہے, کعبے میں خدا رہتا تو نہیں ہے, یہ اینٹوں کا گھر ہے, اس کی نسبت ہے پروردگار عالم سے. جب کوئی آدمی کافر ہوتا ہے اور اسلام لاتا ہے اور کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کی نسبت کس سے ہوتی ہے؟ رسول خدا سے ہو جاتی ہے, یہ مؤمن بن جاتا ہے. جس طرح اینٹوں والے پتھر کے گھر کی نسبت خدا سے ہے, اس کا احترام واجب ہے, اسی طرح وہ قلب جس کی نسبت پروردگار عالم سے ہے, اسے لقب مؤمن و مسلم دیا جاتا ہے, اس کا احترام بھی واجب ہے. اب یہ سوچ کے بتا, اگر تو کعبے کو برا بھلا بولے تیرا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو فرمایا کیسے کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برا بھلا بول سکتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کی غیبت کرتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کو نقصان دیتا ہے؟ کیسے کوئی مومن کسی مومن کا پیسہ کھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ابھی تک یہ مقام تسلیم پہ نہیں پہنچا, ابھی تک مقام سبات پہ نہیں پہنچا, ابھی تک مقام ادب تک نہیں پہنچا. تو آج سب سے بڑی مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم مسلم تو بنے ہیں پر ابھی تک با ادب نہیں بنے. بندہ شادی کر لیتا ہے لیکن ادب سمجھ سے نہیں آتا, اولاد پیدا کر لیتا ہے اولاد کا ادب نہیں, بیوی کا ادب نہیں, ہاں بہن کا ادب نہیں, بھائی کا ادب نہیں. اب کوئی مولانا بیوی کا بھی ادب ہوتا ہے, ادب متقابل ہوتا ہے, اولاد کا بھی ادب ہوتا ہے. اکثر تو یہ بتایا جاتا ہے اولاد والدین کا ادب کرے, یہ تو الٹی بات ہو گئی. اولاد والدین کا ادب کرے, والدین اولاد کا ادب کرے, بیوی شوہر کا ادب کرے, شوہر بیوی کا ادب کرے. ادب کیوں کرے؟ کیونکہ یہ مومن ہے. اس لیے نہیں کہ میری بیوی ہے, اس لیے نہیں کہ میرا شوہر ہے, جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کا ادب کرے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں جس نے میری اولاد کا ادب کیا, روایات کثرت سے ہیں, جس نے میری اولاد کا ادب کیا. اگر میرا کوئی بچہ بے روزگار ہے, میرا بچہ کوئی غریب ہے, اگر کوئی اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ ادب ہے. ہمیں با ادب بنانے کے لیے خمس کو واجب کیا نا, مقام تسلیم پہ لانے کے لیے زکوٰۃ کو واجب کیا نا. اگر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے تو اپنی مال سے وہ حصہ نہیں نکالے گا جس میں اولاد علی کی مدد ہو. اگر تیرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے تو سہم امام نہیں دے گا جس سے دین اسلام کی مدد ہو. یہ دین کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ تمہارے ذریعے سے چلتا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے تو انقلاب ایسے تو نہیں آئے گا کہ مولا آتے پھونک ماریں گے اور سارے لوگ مسلمان بن جائے. اگر ایسا کرنا ہوتا تو رسول خدا کرتے, پھر رسول کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر رسول خدا کو مصائب جھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایسا ہوتا امام حسین یہ کرتے, امام زمانہ بھی یہ نہیں کریں گے. فرمایا جب تک لوگوں میں ظرف کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی جب تک قلوب تیار نہیں ہوتے اپنے مولا کی کمپلیٹلی اطاعت کرنے کے لیے. جب تک کمپلیٹلی سبمیشن تمہارے وجود میں نہیں آتی تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. ایسے مؤمن پیدا ہوں جیسے کربلا کے میدان میں تھے جو صرف اپنے امام کی سنیں, ذرہ برابر اپنے ذات کی محبت کو اس میں انکلوڈ نہ کریں, پھر دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا ہے. مولا انتظار میں ہے کب وہ مؤمن پیدا ہو جس میں تسلیم کامل ہو اور جس کے وجود میں ادب امام زمانہ ہو. جو حضور خدا میں گناہ کرے وہ اللہ کا ادب نہیں کرتا, جو حضور امام زمانہ میں گناہ کرے وہ امام زمانہ کا ادب نہیں کرتا. یہ کیسا مؤمن ہے جو کہتا ہے اللہ حاضر بھی ہے اللہ ناظر بھی ہے, جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور حضور خدا میں کبھی گالی دیتا ہے کبھی غیبت کرتا ہے کبھی بدحجابی ہوتی ہے کبھی بے حیائی ہوتی ہے, اس کا مطلب تیرے وجود میں کیا نہیں ہے, ادب نہیں ہے. اب پیاری حدیث سنیے, رسول فرماتے ہیں چھوٹوں کا ادب کرو, اپنی اولاد کا ادب کرو, بچوں کا ادب کرو. یا رسول اللہ بچوں کا ادب, فرمایا بچوں کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے وہ تجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. اب چھوٹے ہیں اس کا ادب کرو, کیوں ادب کروں, کیونکہ تو عمر میں بڑا ہے تیرے گناہ زیادہ ہیں, وہ عمر میں چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہیں. اب کیونکہ وہ کم گنہگار ہیں ان کا ادب کرو. پھر کہا بڑوں کا ادب کرو, کہ یا رسول اللہ بچے چھوٹے ہیں عمر میں کم ہیں گناہ کم ہیں, بڑوں کا ادب کیوں کریں؟ کہ کیونکہ ان کی تمہاری عمر کم ہے تیرے ثواب کم ہے, ان کی عمر زیادہ ہے ان کے ثواب زیادہ ہیں, لہذا اس نے نمازیں تجھ سے زیادہ پڑھی ہیں, عبادت تجھ سے زیادہ کی ہے, مجلسیں تجھ سے زیادہ سنی ہیں, حسین کی زیارت تجھ سے زیادہ پڑھی ہے. یالا ایج جتنی زیادہ ہو ٹائم اس کا اتنا زیادہ گزر چکا ہے, لہذا اس کا بھی ادب کرو احترام کرو. کہ یا رسول اللہ اب جو ہم عمر ہے اس کا کیا کریں؟ کہ اس کا بھی ادب کرو, جس کی عمر تیرے ساتھ کیا ہے برابر ہے, مثلا تو بھی 20 کا وہ بھی 20 کا, تو بھی 25 کا وہ بھی 25 کا, 6 مہینے ایک سال کا فرق ہے, اس کا بھی ادب کرو. یا رسول اللہ اس کا ادب کیوں کروں؟ کہ اس کا ادب اس لیے کرو کیونکہ تجھے اپنے گناہوں کا علم ہے اس کے گناہوں کا علم نہیں ہے. تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے اس کے گناہوں کو نہیں جانتا, لہذا اس کا کیا کرو؟ ادب کرو. جب تک ادب نہیں ہے, صفت ادب نہیں ہے, انسان مقامات اولیاء کو پرکھ نہیں سکتا, پرواز اس کی بلند ہو نہیں سکتی. کربلا میں بے ادب لوگ موجود تھے, حضرت عباس کو اتنا درجہ کیوں ملا؟ کیونکہ عباس با ادب تھے. بھائی تو اور بھی تھے نا, لیکن غازی عباس کا اتنا مقام کیوں بلند ہے؟ کیونکہ غازی عباس کیا تھے؟ با ادب تھے. ادب کتنا اچھا. روایت کے جملے ہیں, ربط مصیبت کے لیے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب دو محرم کا دن آیا, شمر نے حکم دیا کہ خیام حسینی کو فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے. کہتے ہیں حضرت عباس کو اتنا جلال آیا کہ اپنی تلوار نکالی اور عباس نے لکیر کھینچی, کہا جب تک میں زندہ ہوں اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے. کہتے یہ سارا منظر امام حسین دیکھ رہے تھے. بی بی زینب فرماتی ہیں ایک مرتبہ مولا حسین بی بی کے خیمے میں آئے, کہ بھائی حسین خیمے میں آنے کی زحمت کی کوئی بات ہے؟ کیونکہ جب مولا کے چہرے کو دیکھا تو مولا کا چہرہ مضطرب تھا. کہا حسین کوئی پریشانی ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بتائیے مسئلہ کیا ہے. کہا بہن زینب عباس نے لکیر کھینچی ہے اور للکارا ہے لوگوں کو کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے. اب ظاہر ہے بہادری میں عباس جیسی مثال نہیں تھی, دشمن غازی عباس سے ڈرتا بھی تھا اور کھڑے تھے وہاں پہ. لشکر والے کہتے ہم نے اتنے جلال میں عباس کو کبھی دیکھا نہیں تھا کہ تم میرے حسین کے خیمے ہٹاؤ گے, تم آل رسول کے خیمے ہٹاؤ گے, تمہاری یہ جرت. کہا کہ حسین پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ آپ کی کیا مرضی ہے؟ غور سے سننا, آپ کی کیا مرضی ہے؟
کہا کہ بہن زینب میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں. تو کہا اس میں پریشانی کی بات کیا, عباس کو بول دیجئے. کہا کہ میرے بھائی کا بھی تو غرور ہے, عباس کا بھی تو غرور ہے. کہا میں روک روک کے بہت روکا ہے عباس کو. فرما بہن زینب جب حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے اس وقت بھی عباس بڑے جلال میں تھا, تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے, صبر کرو, ایک میدان آئے گا اس وقت تلوار نکالنا. کہا میرے عباس نے ادب میں آ کے تلوار کو رکھ دیا. کہا بہن زینب مدینے میں جب مجھ سے بیعت لینے آئے دربار میں اس نے مجھ سے بلند آواز میں بات کی تھی. عباس دوڑا دوڑا اندر آئے اور تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب ہی نہیں ایک میدان آئے گا, صبر کرو اس وقت تلوار نکالنا. کہتے بہن زینب جب حر نے راستہ روکا تھا اس وقت عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب نہیں صبر کرو کربلا. کہتے ہیں بہن زینب اب کیسے روکوں کربلا بھی آ گئی, مجھ سے روکا نہیں جاتا. ایک جلال والا جوان ہو نا, بار بار روکو کہیں عباس کا دل ٹوٹ نہ جائے. بی بی زینب نے کہا کہا آپ سمجھا دو تو بہتر ہے. مولا حسین خیمے سے چلے گئے. بی بی زینب نے فضا کو بھیجا کہا کہ بھائی عباس کو بلا کر لاؤ. اب خیمے سے جب کوئی کنیز نکلتی تھی نا بلانے کے لیے تو جسے بلایا جاتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ بلاوا حرم کے اندر سے آیا ہے. جیسے فضا باہر نکلی کچھ کہنا چاہتی تھی عباس کی نگاہ پڑی, دور سے اشارہ کیا اما فضا آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود آؤں گا. ادب دیکھتے جانا کتنا ادب ہے غازی عباس کے وجود میں. بی بی فضا کہتی ہے جب عباس نے مڑ کے دیکھا میں بھی خائف ہو گئی, چہرے پہ اتنی ہیبت اور اتنا جلال تھا, ماتھے پہ پسینہ تھا, آنکھوں میں سرخی تھی, آستینوں کو پلٹا ہوا تھا اور جنگ کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے. کہ جیسے میری طرف آنا شروع کیا نا پاستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا, ماتھے کے پسینے کو پوچھا, تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تاکہ غیظ و غضب اترے, آنکھوں کی سرخی کم ہو جائے. کہ میرے قریب آئے کہ اما فضا بات کیا ہے, کہا کہ بی بی زینب نے بلایا ہے. کہا خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ادب تو دیکھیے, ایسے نہیں ہے کہ کربلا میں 2 روزے تجھے نظر آتے ہیں, ایک امام کا ہے ایک غیر امام کا ہے. فرمایا میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کرنا. مولا اتنا مقام کیوں, بھائی تو اور بھی تھے. کہا ادب کی وجہ سے تو امام زمانہ کے لیے عباس بننا چاہتا ہے تو وہ ادب تو پال. جس گھر میں ادب نہیں, جس بیٹے میں ادب نہیں, جس بیوی میں ادب نہیں, جس بھائی میں ادب نہیں, جس شیعہ میں ادب نہیں, جس مسلم میں ادب نہیں, وہ کبھی بھی سپاہی نہیں بن سکتا. کہ خیمے کے در پہ بڑے ادب سے کھڑے ہوئے, جی میری آقا زادی غلام حاضر ہے. بی بی زینب نے کہا عباس اندر آ جاؤ. خیمے کے اندر گئے. جس طرح آپ نماز میں 2 زانو رکھ کے بیٹھتے ہو, غازی عباس ایسے زانو میں ادب لگا کر بیٹھ گئے. کہا جی آقا زادی. کہا سنا ہے تم نے تلوار سے لکیر کھینچی ہے. کہا جی آقا زادی. کہا کہ عباس حسین راضی نہیں. کہتے ہیں لکیر کو ہٹا دو, خیمے وہاں سے ہٹا دو. عباس خاموش سے سن رہے تھے. بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تیرے غرور کا مسئلہ ہے, تو نے دشمن کو للکارا ہے, بہت برا لگے گا اگر تو جا کے خیمے ہٹائے, تو لکیر کھینچ کے آیا ہے, تو یہی میرے ساتھ بیٹھ جا, میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں, میں قاسم کو بھیج دیتی ہوں, میں اون محمد کو ساتھ میں بھیج دوں گی, تاکہ تیرے غرور پہ آنچ بھی نہ آئے. عباس تو خیمے میں بیٹھ جا. کہ اتنا سننا تھا غازی عباس کھڑے ہو گئے. کہ آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے اگر حسین نے کہا میں خود خیمے ہٹا دوں گا. میرا غرور کیا ہوتا ہے. تعجب ہوتا ہے کوئی جوان کہتے مولانا مجھے یہ پسند ہے, کوئی خاتون کہتی ہے ایسے کپڑے مجھے پسند ہیں. تیری پسند اور ناپسند کیا ہوتی ہے. اگر تیرا حلیہ ایسا نہیں جیسا تیرے امام زمانہ کو پسند نہیں تو اپنے مولا کو ناراض کر رہا ہے. مقام چاہیے تو ادب حاصل کرو. مجلس حسین ادب کے لیے ہے. یہ دن رونے کے دن ہیں. دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کرو اور سلام کرو ان باادب ہستیوں کو جن کی وجہ سے ابھی تک متاع ادب خیرات ادب صدقہ مجلس میں بٹ رہی ہے. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. حسین کی صدا بلند. السلام علی الحسین وعلی علی ابن سب مل وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے. میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومن او خود ہی سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں. اے خدا تجھ قاسم کی پسلیوں کا آواز دا. تجھے حسن کے یتیم کا واسطہ. شب عاشور تھی ماں نے قاسم کو ساتھ بٹھایا کہا قاسم کل مجھے شرمندہ نہ کرنا. قاسم میں سید زادی نہیں ہوں کل کوئی مجھے تانا نہ دے یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا. قاسم اگر حسن ہوتے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. سیدھا ماں کے خیمے سے نکلے چچا کے خیمے میں آئے حسین کا سر سجدے میں تھا، ننے ننے ہاتھوں کو مولا کے قدموں پہ رکھا، امام حسین نے سر سجدے سے اٹھایا، کیا دیکھا حسن کی نشانی ہے، قاسم کے سر کا بوسہ لیا، قاسم کے سینے کو سونگنے لگے، فرمایا قاسم مجھے تجھ سے حسن کی خوشبو آتی ہے، کچچا اماں بڑا رو رہی ہے، مجھے اس نے شہادت دیجیے، قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں، جب بار بار کا چچا کیا کل شہیدوں میں میرا نام ہے، امام حسین کو بڑا پیار آیا، فرمایا قاسم کل علی اصغر بھی شہید ہوگا، اتنا سنا تھا ہاشمی خون جلال میں آیا، ایک مرتبہ گڑائی لے چچا ان کی یہ جرات، یہ خیموں میں داخل ہو جائے گے، کہ قاسم کوئی خیموں میں نہیں آئے گا جب تک تو زندہ ہے، قاسم ماں کے پاس واپس چلے گئے، روایت کے جملے اتنی مرتبہ آئے اتنی مرتبہ واپس گئے، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی، آخر میں ماں نے کہا قاسم حسن کی وصیت تھی تیرے بازو میں تعویذ آئے، جا کر وہ حسین کو دکھا، جیسے امام حسین نے تعویذ کھولا، دیکھا حسن کی خط میں تعویذ لکھا ہے، میرے حسین اگر میں کربلا میں ہوتا میں خود کو تجھ پہ فدا کرتا، اگر میں نہیں تو کیا ہوا، میرا قاسم موجود، مولا حسن نے کہا قاسم تیار ہو جا، روایت کے جملے حسین نے سینے سے لگایا، تین مقامات ہیں جہاں پہ امام حسین نے قاسم کو سینے پہ لگایا، پہلا مقام جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ تھے، اس وقت چچا نے بھتیجے کو سینے سے لگایا تھا، دوسرا مقام یہ تھا روایت کے جملے حسین اتنا روئے کہ قاسم بے ہوش ہو گئے، اماں خیمے سے دوڑی دوڑی حسن کا امامہ لائے، قاسم کو حسن کا امامہ پہنایا گیا، قد اتنا چھوٹا تھا 13 برس عمر، خود گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، حسین نے گھوڑے پہ بٹھائے، کہتے ہیں ہر خیمے میں ڈھونڈا پر قاسم کے بدن کے مطابق کوئی زرہ نہیں ملی، حسین نے سفید لباس بنایا، میدان کی طرف روانہ ہوئے، یہاں حسین ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، نگاہ قاسم کے چہرے پہ تھی، زینب خیمے کے در پہ تھی، نگاہ حسین کے چہرے پہ تھے، قاسم کی ماں مسلح پہ تھے، نگاہ زینب کے چہرے پہ تھے، جب قاسم کسی ظالم کو مارتا حسین کے چہرہ کھلتا، یہاں زینب خوش ہوتی، یہاں ماں قاسم کو دعا دیتی، لیکن ایک منظر ایسا آیا، قاسم گھوڑے سے گرے،
حسین ریت کے ٹیلے پہ گرے، زینب خانے کے در میں گرے، ماں مسلے پہ گرے، کہا خدا تیرا شکر ہے.
ہر شہید جب گھوڑے سے گرا اس نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے آواز بلند کی، اما اما میں گھوڑے سے گر چکا. مولا حسین دوڑے دوڑے بھتیجے کے لاشے پہ پہنچے. میرے استاد پڑھا کرتے تھے، حسین کو کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، آواز دی قاسم اپنے مولا کو آواز دو. دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا. بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا. حسین نے ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف وہ کیا، بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا. یہ وہ واحد لاشا تھا جسے حسین خود خیمے میں لے کر نہیں گئے. خیمے کے در سے آواز، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلا لا. بی بی زینب خیمے کے در پہ، او بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو. بی بی زینب نے کہا، حسین تیرے ہاتھ خالی ہے، او لاشا کا کہ یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. بی بی زینب گٹھڑی لے کر خیمے میں گئے، ایک مرتبہ گٹھڑی کھلے، بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہے. ماں نے کہا، مجھے میرا بچہ دکھاؤ. کہا، تو برداشت نہ کر سکے گے. جیسے ماں نے کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے دیکھے، صدا بلند کی، اے خدا حسن کی قربانی قبول فرما دے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار، تجھے مولا حسن کے یتیم کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. کئی مومنین بیمار ہیں، التماس دعا کا، خدا ان کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. بالاخص اسد جعفری صاحب بیمار ہیں، خدا ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. منتظمین کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرمائے. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متوجہ زیارت.
السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم بھائی.